جب مسلمان چلے گئے تو قریش کو اصل میں یہ اپنی ہار لگی. لکھ لیں, قریش کی یہ پہلی ہار تھی جو مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو سہنی پڑی کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ مسلمان ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکل گئے. بدلہ لینا چاہا, دل میں ایک قسم کا غصہ اور گرج بھی تھا, تکلیف تھی کہ ہم پکڑتے ہیں ان کو. لہذا عمر بن ناس اور عبداللہ بن ربیعہ نام کے دو لوگ جو بڑے ہوشیار قسم کے تھے, ان کو حبشہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ بادشاہ سے کہہ کر ان لوگوں کو واپس لے کر آؤ. ایک پورا پلان تھا. پہنچے وہاں کے پادریوں سے ملے, ان کو تحفے تحائف پیش کیے, کچھ دلائل دیے, اپنی آمد کا مقصد بتایا اور ان کو کچھ رشوت دے کر اپنی حمایت کے لیے تیار کیا کہ جب ہم بات کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دینا. اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے, اس کو بھی بہت سارے تحفے پیش کیے اور آنے کا مقصد بیان کیا کہ بادشاہ سلامت, آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نہ سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں. ہائی لائٹ کر لیں, معاشرہ کن کو نہ سمجھ کہہ رہا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے نبھا رہا ہے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ دیا اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. دیکھیے کیسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ چلے مسلمان اگر یہ کچھ مشرک نہیں رہے تو اب یہ عیسائی بھی نہیں بنے, بلکہ ایک نئے دین ایجاد کر لیا. آج بھی دیکھیے گا جہاں سچا دین آئے گا لوگ یہی کہیں گے کہ یہ نیا دین آ گیا, ہم نے تو باپ دادا کے وقت سے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی. بس آپ ہمیں ان کو واپس کریں. اور ساتھ جذباتی ٹچ کیا دیا کہ یہ جوان ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ینگسٹرز نے ہجرت کی تھی, اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جوان خون گرم ہوتا ہے, رسک لے لیتا ہے. بوڑھے لوگ روایات کے پابند ہو جاتے ہیں, رسک نہیں لیتے, لیکن ینگسٹر اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو کہا کہ ہمیں ان کے باپوں چچاؤں اور خاندان کے لوگوں نے بھیجا ہے کہ آپ ان کو واپس کر دیں, گویا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے قیدی ہیں, آپ ان کو ہمیں دے دیجئے. اب یہ بات کر کے وہ تو مطمئن تھے کہ بادشاہ ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا, اور انہوں نے پادریوں کو چونکہ پہلے سے تیار کیا ہوا تھا, انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی کہ ان کی حمایت کی جائے. لیکن نجاشی بہت عقل مند تھا, اللہ نے اس کا سینہ دور رہ کر کھول دیا. قریب رہنے والوں کے سینے نہ کھل سکے لیکن دور والے کا کھل گیا. اس نے کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو نہ سمجھ لوں. اور یہ ایک بہترین معاملہ ہے, حدیث میں بھی آتا ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں جب بھی معاملہ کرو, کوئی صلح کا, کوئی طلاق کا, کوئی رشتے ناطے کا, پہلے دوسرے کی بھی سن لو. ایک جو کہہ رہا ہے وہ تو سچا ہی لگے گا. بعض دفعہ جو لوگ رو رو کے مظلوم بن کے اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں اصل میں. چنانچہ اس نے کہا کہ میں ان کے بات کروں گا, کیا دین ہے ذرا ان کی باتیں تو سنو. جب انہوں نے بلایا تو مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابو طالب جو تھے, یہ جو حضرت علی کے بھائی بھی تھے, یہ آئے اور انہوں نے پھر بڑے خوبصورت طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. یہ عمل کی بات نوٹ کیجئے گا کہ زبان کا استعمال کتنا اہم ہے. اگر ایک بندہ 100% حق پر بھی ہو اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں بتا سکتا تو بالکل کند ہے. حضرت جعفر بادشاہ کے دربار میں ہیں, خوف تھا کہ ملک سے نکال دیے جائیں گے, ایسی کہ ہمارا ویزا کینسل کر دیا جائے گا. مذہبی طور پہ ایکسپلائٹیشن بھی تھی, اس ملک کے بادشاہ کے دین پہ بھی نہیں تھے, لیکن ان سارے حالات میں بھی سچ بولا. عمل کی بات ہے, کوئی حال ہو, مسلمان ویزا لینے جا رہا ہے, کسی ملک میں سیٹل ہو رہا ہے, کسی جگہ ٹیکس کا معاملہ ہے, جھوٹ نہیں بولنا, اس ملک کو بھی نقصان نہیں دینا, دھوکہ نہیں دینا. یہ تھی وہ تعلیمات جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی اس دور میں مسلمانوں کی عزت کرتے تھے, اور آج کے دور میں ہم خود اپنے حالات خود دیکھ سکتے ہیں. جھوٹے ویزے, جھوٹی باتیں, جھوٹے ڈاکیومینٹس, پاسپورٹ جیلی اور کیا کیا, اپنے ملکوں کو بدنام کر کے ہم دوسرے ملکوں میں آ کے اسائلم لے لیتے ہیں. انہوں نے ہر بات اپنی بتائی کہ بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے, بت پوجتے تھے, مردار کھاتے تھے, برائیاں کرتے, خرابہ داریوں کو توڑتے تھے, پڑوسیوں سے سلوک برا تھا, طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. اتنے برے حالات تھے کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک رسول بھیجا جس کا نسب بھی اچھا تھا, سچائی, امانت اور پاک دامنی بھی اس کی تھی. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور ایک اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کی دعوت دی. پتھروں اور بتوں کو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا، اور اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے اسلام کے اور بہت سارے احکام بھی گنوائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کی پیروی کی یعنی اتباع کیا، چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، جو چیزیں اس نے حرام بتائیں اس کو حرام مانا، جو چیزیں حلال بتائیں ان کو حلال مانا، بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹیں اور گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے ان کو پھر حلال سمجھیں۔ یہ تھا قصہ جس پہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیے، زمین ہم پہ تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے، اور ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سارے لفظ کیا بتا رہے ہیں؟ خوبصورت طرز بیان۔ دیکھیے، آپ کے دل میں 100 اچھے خیال ہیں نا، اگر آپ کی زبان نہیں چلتی تو آپ دعا کریں کہ رب اشرح لی صدری۔ کلام اور بیان کی قوت، اپنا مدعا دوسرے تک پہنچا دینا، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، دل سکون میں چلا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ خاص طور پہ عورتوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، 100% حق پہ ہوتی ہیں لیکن اپنی سچائی پیش نہیں کر پاتی، بات شروع کی، رونا شروع، آنسو، پھر اگلا کہتا ہے یا رو لو یا بات کر لو۔ تو یہاں سے اپنے لیے سیکھیں، کبھی زندگی میں کوئی معاملہ گھریلو سطح پہ ہو، سسرالی سطح پہ ہو، دین دنیا کو، دنیا کے کسی فورم میں آپ کو کھڑا کیا جائے، اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں۔ اور آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنا عمل کیا۔ میں اس کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آج کے مسلمان بھی یہ گواہی کسی فورم میں جا کے دے سکتے ہیں؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، لیکن کیا کریں امریکہ والوں، ہم اس پہ عمل نہیں بس کر رہے آج کل، کیا کریں، بس ہم وہ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے۔ جس کے اندر عمل ہوتا ہے نا، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے ہاں یہ تھا، یہ کیا۔ اب بتائیے، اس وقت حضرت جعفر اور ان کے ساتھ گئے ہوئے تقریباً 100 لوگوں کو پناہ کی زیادہ ضرورت تھی، آج ہم مسلمانوں کے، تب تو دنیا میں ایک بھی مسلم ملک نہیں تھا، جاتے تو کدھر جاتے، واپس مکہ آنے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے پاس 100 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کم و بیش کسی نہ کسی مسلمان ملک کا شہری بھی ہے۔ اس کے باوجود دیکھیے، غیر مسلم ملکوں میں پنپنے کے لیے کتنا جھوٹ سچ بولتے ہیں ہم، اور کتنا بے عزت کرتے ہیں اپنے اسلام کو، اور کتنا ذلیل کرتے ہیں ہم اپنے دین کو، اور اپنے ملکوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی دکھا دکھا کے ہم وہاں کے ویزے سینکشن کرواتے ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیے، سچ بولیے، رہنا ہے تو سچ کے ساتھ رہیں، جانا ہے تو سچ کے ساتھ رہیں۔ جب غیروں کو یہ پتہ چلے گا نا کہ یہ مسلمان سچے ہیں، تو وہ آپ کو شوق سے اپنے ملکوں میں بلائیں گے، اور اگر ان کو پتا چلے جھوٹ بول بول کے ہمارے ملکوں میں آتے ہیں، تو پھر وہ آپ سے اپنی مرضیاں منوائیں گے، ان کو پتا کہ ہمارے اندر کوئی بڑی کشش ہے کہ یہ آتے ہیں۔ اور حضرت جعفر کا یہ کلام بتا رہا ہے کہ جب بندہ سچ بولتا ہے، حق پہ ہوتا ہے، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ بادشاہ نے باتیں سنی، کہنے لگا اچھا کچھ کلام تو سناؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ کلام سنانے کے لیے حضرت جعفر سورہ فاتحہ بھی چوز کر سکتے تھے، وہ نازل ہو چکی تھی، سورہ مدثر کر لیتے، سورہ شورا کی آیتیں کرتے، کون سی سورہ چوز کی؟ سورت مریم، جس کے عقائد سراسر بادشاہ کے خلاف تھے، کیونکہ بادشاہ اس وقت کی کرسچینٹی کے مطابق حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والا تھا۔ اب وہ تو ختم ہو گیا تھا، جو انی عبداللہ، جو عیسیٰ کا بچپن کا کلام تھا۔ جو ہی حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، نجاشی رویا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور اس کے درباری بھی رونے لگے۔ اس وقت حضرت جعفر کا کیا یہ کوئی عقل مندی کا نقطہ تھا؟ بالکل عقل مندی کا تھا۔ میں اس کو بالکل پرسنلی ایکسپیرینس سے گزری تھی، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ کسی ایک ایسی جگہ پہ میں تھی کہ میرے لیے بہت گولڈن چانس بھی تھا کہ میں اپنی بات وہاں تک پہنچا سکوں جہاں تک عام طور پہ دین کی بات نہیں پہنچتی، اور ان کو بتاؤں کہ اگر اپنے ملکوں میں امن چین چاہیے تو آج ہم مسلمانوں کا یا لیڈرز کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں خوف ہو سکتا ہے کہ کسی امبیسڈر کی وائف کسی بڑے چھوٹے کو بات بری بھی لگ سکتی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ جانتا ہے، میں جے اس دن درس دینے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ تھی کہ میں کسی سے ڈرے چھچکے بغیر جو میسج مجھے اپنے دل سے اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے نا، کہ آج ہم مسلمانوں کو ایک اچھا پاکستان بنانے کے لیے کیا ضروری ہے، میں نے وہی میسج دیا۔ حتیٰ کہ جب میں وہاں سے اٹھی تو وہاں اس محفل میں ہمارے ملکی امبیسڈر بھی موجود تھی، بعد میں میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ ویری آئی اوپننگ، آپ کا لیکچر بڑا آئی اوپننگ تھا اور ہمیں اس طرح کے لیکچرز کی ضرورت ہے۔ بات سچ تھی تو مجھے تو کوئی شرم نہیں آئی، اور میں کہتی نہیں آج ان کو ذرا جنت کی باتیں سنا کے آ جاؤں اور میں فضائل اور باتیں تو خوش ہوں گے، مجھے آگے پھول پیش کریں گے، اور انہوں نے پھول پیش کیے، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اس کو بیچ کے اسکول کے لیے ڈال دیں۔ یعنی کسی پروٹوکول کی ضرورت ہی نہیں رہتی بندے کو، لوگ جن لوگوں سے ہاتھ ملانے اور ان سے تصویریں کھچانے کے لیے تڑپتے ہیں، آپ کے دل میں اس کی کوئی تڑپ ہی نہیں، اتنی شان بے نیازی، تو مجھے تو اس عورت نے کچھ نہیں کہا۔ جب پاکستان کا ترانہ لگا سب کھڑے ہو گئے، میں بھی اسٹیج پہ تھی، مجھے انہوں نے لڑکی نے کہا کہ ترانہ لگنے لگا، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، میں بیٹھی رہی، پورا وقت میں بیٹھی رہی، مجھے پتا تھا قوم للہ ہی کانے تین، کتنا معروف رواج ہے ہمارے ملک کے ترانے پہ کھڑا ہونا، حالانکہ کھڑا ہونا چاہے آپ نبی کے نام پہ میلاد میں کھڑے ہو جائیں وہ بھی عبادت ہے، اور آپ نماز میں قیام کرتے ہیں اور ترانے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے تو اپنا جب مجھے اللہ نے ایک پاسپورٹ دلوایا تھا میں تو اس وقت بھی نہیں کھڑی ہوئی، تو میں آج کیوں کھڑی ہوں؟ مجھے کسی نے نہیں نکالا اس محفل سے، نکلے آپ، آپ ہماری بےزتی کر رہے ہیں، پاکستان کی آپ سنسیئر نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سچ ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھے کہ سچ کو آنچ نہیں ہے، آپ حق پہ جم جائیں پھر دیکھیں اس کے نوزے، اور اللہ پھر آپ کو وہ دے گا جو عام دنوں میں نہیں دیتا۔ یہ جو ہم نے توڑا موڑا ہوا دین نکالا ہوا ہے نا، ایک بون لیس قسم کا ہڈیوں کا ڈھانچہ نکال کے لوگوں کی پسند کا اسلام پیش کریں، اس کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں آج، اور خوش کوئی نہیں ہے جن کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے ہماری باتیں ماننے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت جعفر بڑے سکون سے بات کر رہے، اور نجاشی کو ساری بات سمجھ آ گئی، کہنے لگا بھاگ جاؤ، کسی کے ہاتھ نہیں دوں گا، نہ صرف یہ کہ قریش کے نمائندوں کو انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، بلکہ ان کے سارے تحفے واپس کر دیے، کہا میں رشوت دیتے ہو ہمیں نہیں چاہیے، چلے جاؤ اور یہ لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ بڑے بے عزت ہو کے تیرے در سے ہم نکلے یا تیرے کوچے سے ہم بڑے بے عزت ہو کے نکلے، جب نکلے ان کو لگا کہ یہ کیا ہو، یہ تو ہماری بےزتی ہو گئی ہے۔ اب ایک اور تدبیر سوچی، کہنے لگے بادشاہ سلامت ذرا ان سے یہ تو پوچھے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اندر سے ایکسپلائٹیشن کیا چاہیے کہ عیسیٰ کو تو بادشاہ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا آج کے دور میں کہہ رہا ہوگا، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، تو اس نے ان کو کہا کہ سنائیے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ بتا دیتے ہیں، آپ نے پھر وہی بات کہی جو قرآن کی تھی کہ وہ اللہ کے رسول، اس کے بندے اور اس کا روح ہیں جسے کماری مریم کے جسم میں ڈال دیا گیا، اور وہ اللہ کا نبی تھا، بیٹا نہیں ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، مجھے اس بات کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ وہ حدیث یاد آتی ہے کہ بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ قسم ہے اللہ کی، جو کچھ تم نے عیسیٰ کے بارے میں کہا اس میں اس ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، یعنی ویریفائی کر دیا مسلمانوں کے نظریے کو، کہا جاؤ تم میرے ملک میں آرام سے رہو، خوشی مناؤ، جو تمہیں گالی دے گا اس کو تاوان لگایا جائے گا، نوٹ کریں، یعنی تمہیں وربل پرسیکیوٹ بھی کوئی کرے گا، اگر تمہیں زبان سے بھی کوئی برا کہے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی گوارا نہیں کہ میں تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اور اس کے بعد ان کو منہ لٹکا کے وہاں سے نکال دیا کہ چلو بھاگ جاؤ۔ یہ دیکھیے حق کی پکار ہے، کیا آپ کا دل نہیں کھلتا حق کے لیے؟ زندگی کے کسی میدان میں آپ کھڑے ہیں، کوئی عدالت ہے، گھریلو عدالت ہے، سسرالی عدالت ہے، سیاسی عدالت ہے، سچ بولوں گی، کہنا سچ ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہم مسلمان اس نقطے پہ عمل کر لیں، کل وہ نجاشی کے بادشاہ میں جیسے عزت پا کے نکلے تھے، آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے لیے خود جہاز بھیجیں گی کہ آؤ ہمارے ملک میں رہو اور اتنے خوبصورت ایتھکس اور اخلاق ہمیں بھی سکھاؤ، یا آج ہم خود مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال ناکام ہوئے، پہلے ہی جلے ہوئے تھے، وہ کہتے نا کہ کریلا اور نیم چڑھا، پہلے ہی دکھ میں تھے، اوپر سے بےزتی ہو گئی، آپ تو جو کر سکتے تھے وہ کیا کر سکتے تھے کہ جو مکہ میں رہے ہوئے لوگ تھے ان پہ اور ظلم کر دیا۔ یہاں ایک اور عمل کا نقطہ نوٹ کریں کہ اللہ کے نبی کا یہ قدم کتنا حکیمانہ تھا ایک لیڈر کے طور پہ کہ کچھ کو کہا تم تو نکلو۔ یہاں بہت ہی گہرا نقطہ ہے آج کے عمل کے اعتبار سے، ایک صورت یہ تھی کہ سب کو مکہ میں ہی آپ رہنے دیتے، مار کھاتے پیتے روتے دھوتے، کچھ مر جاتے، کچھ بےچارے بیمار ہو کے آخر میں ختم ہو جاتی کہانی، کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ جو 70-80 لوگوں کو کہا نا جاؤ، آپ کیا چاہتے تھے، چلو ہم سہ رہے ہیں نا تکلیفیں، تم باقی جاؤ یہاں سے، جاؤ تم باہر نکل کے کام کرو، اسلام پھیلاؤ۔ دیکھیے اسلام کبھی نہ پھیلتا اگر مسلمان ایک کولو کا بیل بن کے مکہ میں بیٹھے رہتے۔ اس گروپ کو باہر بھیجنا ایک تو ان کی ذہنی آسودگی کا ذریعہ بنا کہ چلو تم کیوں مار کھاتے ہو، تم نکلو، دوسرا آپ چاہتے تھے کہ اسلام اب عیسائیوں تک پہنچے، نجاشی کو پتا چلے، حبشہ میں جائے، اور پھول کی خوشبو، ایک خوبصورت پھول آپ کہیں بھی چھوڑ دے خوشبو دیتا ہے، ان چند لوگوں کے وہاں کچھ مہینے رہنے کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے کہ وہاں اسلام شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے عمل کی بات ہے، سارے ہی جو ایک حالات میں بیٹھے ہوئے تو کوئی نہیں جی ہم نبٹ رہے ہیں، آپ جائیں، آپ جا کے سکون کے ساتھ کوئی کام کریں، باقی چیزوں کو ہم سمیٹ لیں گے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے میں پھر بہت ساری برکت بھی ڈال دی۔ پریشان ہے کہ یہ اللہ کے نبی اپنے کام کیے ہی جا رہے ہیں، نہ ان کو دھمکیاں پیچھے کر رہی ہیں، نہ لالچ پیچھے کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ اور سب سے بڑی بات جہاں آپ کو جو ایک دکھے گی نا، وہ کیا ہے، ان حالات میں جو آج کے مسلمانوں کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ٹکراؤ نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو ریئیکشنری نہیں بنایا۔ پورے 13 سالہ مکی دور میں آپ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ مسلمانوں کو کہیں جا کر کسی خانہ کعبہ میں گندگی پھینکتے ہوئے، کسی کے بت کی ٹانگ توڑتے ہوئے، کسی کے سر پہ کچھ پھینکتے ہوئے دیکھیں، آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ آج ہم نے ٹکراؤ کی پالیسی لے کر، ٹکراؤ سمجھتے ہیں نا، کانٹراڈکٹ کرو، اختلافی باتیں کرو، ایسے بیان دو، سیاسی بیان دو، ہم یہ کر دیں گے، امریکہ مردہ باد، فلانا بلا، کرنا کرانا کچھ نہیں، نعرے لگا کے جاتے ہیں، گھر جا کے انڈین فلم دیکھ کے سوتے ہیں۔ ہمارا آج یہ حال ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ابھی ہم تھوڑے ہیں، ابھی اپنی اسٹرینتھ بناؤ، ابھی ان کو کھانے تو مارے، ذرا ان کے اندر مشکلات سہ کر، ذرا تکلیفوں کو سہنا تو آئے، برداشت کریں گے اس سے فائدہ ہوگا۔ لہذا آپ نے خاموشی اختیار کی۔ بڑے بڑے وہ صحابی ہیں اس میں جنہوں نے آگے بدر سے لے کے تبوک تک کئی مار کے انجام دیے، لیکن مکہ میں کوئی تلوار نہیں اٹھی، بس خاموشی سے رہے۔ آپ کے بھی لیے یہ عمل کی بات ہے کہ ابھی آپ کا علم کچا ہے، ابھی آپ کا علم پختہ نہیں ہے، آپ کے عمل میں کمی ہے، تو ہر وقت جا کے نعرے نہ لگاتے را کریں رشتے داروں میں اور دوستوں میں، بڑھ کے نہ مارے، بس اپنے اندر گہرائی لائیں، اپنی بنیادیں پکی کریں، اپنے اندر عمل آپ کے آئے گا، آپ کی بات میں بھی اثر ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، ہمارے رشتے داروں کو شوق ہی نہیں ہے، میری سہیلیاں تو ساری بھٹکی ہوئی ہیں، دیکھیے ان کو چھوڑیں، پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کبھی اثر نہیں ڈالے گا آپ کی بات میں اگر آپ کے اپنے اندر لا الہ الا اللہ پختہ نہیں ہوا ہوا۔ جتنا ان کو کہنا ہے نا اس سے زیادہ پہلے اپنے آپ کو کہیں، خود کو سناتے جائیں، آپ کے اندر عمل آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سچا مومن کہیں بیٹھا ہو اور لوگ اس سے امپریس نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ جیسے یہاں ایک پھول کھلا ہو نا گلاب کا، تو میں اس کی خوشبو روک نہیں سکتی آپ تک پہنچنے سے، اس طرح ایک سچا مومن دنیا کے کسی کونے میں، 7 سمندر پار جا کے وہ ایک گرتا ہے نا بیچ، وہاں بھی اللہ کے حکم سے اس کی وجہ سے فصلیں لگ جاتی ہیں، لیکن ہمارے اندر خوشبو نہیں رہی آج، ہم جڑ کٹے ہوئے آرٹیفیشل پھول ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں روزے بھی ہیں، اللہ کے سب معاملہ نہیں، اور زبان کا استعمال تو آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ چہرے کے اسمائل سے پہلے ہی جب ہم ایک لوگوں کو تبلیغ کی بات سنانے لگ جائیں گے، وہ کہے گا پیچھے ہٹو، منہ سے نہ بھی کہ اندر سے کہے گا میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں، اپنا حال تو دیکھو، اپنے حالات تو دیکھو، تو خود کو پگھلائیں، کوئی نہیں سنتا نا آپ کی، خود کو سنائیں۔ جب جس دن کوئی آپ کی بات نہ سنے، اس دن آ کے گھر آ کے ایک اور نیکی کی نیت کریں، اپنی ایک اور برائی چھوڑیں، اپنا اور تزکیہ کریں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وزن بڑھائے گا۔ ایمان کا وزن ہے اور عمل صالح کا وزن ہے، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی بات میں اتنا اثر ڈال دے گا کہ لوگ آپ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے، مانے نہ مانے، لیکن آپ کی بات دل میں ان کے ضرور جائے گی اور ان کا احساس ہوگا۔ تو بہرحال مکہ کے حالات تو مشکل تھے، انہوں نے تو چاہا کہ اسلام کو ختم کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں، لیکن ان کی کوئی بات پوری نہیں ہوگی۔ بالآخر پھر کیا ہوا، اللہ کے نبی کے قتل کی کوششیں شروع ہو گئیں۔